السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. سب سے پہلے مناسبت عید سعید قربان تمام مسلمین عالم و بالخصوص پیروان ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اس کے بعد تسلیت جو اس وقت سانحہ غزہ میں فلسطین میں حالت وقوع میں ہے، اور اس پر قابل مذمت اور مجرمانہ سکوت دنیا اسلام کا اور خصوصاً راہبران جہان اسلام. موضوع آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے، میں بھی وقت کی کمی کی وجہ سے کسی تمہید کے بغیر اصل موضوع میں جاتا ہوں. ہمارے ان باذوق دوستان نے اس گفتگو کا موضوع تجویز کیا ہے علامہ اقبال کا شعر بال جبریل سے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ربی گیسو یہ دجلہ و فرات. کہ حقیقتاً اس شعر کا مصداق آج خود عراق اور دجلہ و فرات بھی ہیں، اگرچہ علامہ نے اس شعر کو پوری امت مسلمہ کے لیے بیان کیا اور دجلہ و فرات وہ عنوان کنایہ و استعارہ استعمال کیا ہے، لیکن اپنی حقیقی تعبیر اب پیدا کر چکا ہے اس وقت عراق کی موجودہ صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر خطۂ ارضی میں مختلف مقامات پر اور ممالک میں، جیسے فلسطین ہے، لبنان ہے، و افغانستان و پاکستان، سر فہرست ایسے منطقے یا علاقے جن کے اندر گیسو یہ دجلہ و فرات تابدار ہے وہ شدید تابدار ہے. میں پہلے مفردات شعر، چونکہ انہوں نے موضوع علامہ کے کلام سے انتخاب کیا ہے، مجھے بھی وسوسہ کیا ہے کہ علامہ ہی کے کلام سے اس کو واضح کروں، آپ کی خدمت میں کوشش کروں. اگرچہ موضوع کے دیگر پہلو بھی موجود ہیں، شعر کے مفردات کی طرف اشارہ کروں کہ قافلہ حجاز ملت مسلمہ مراد ہے، امت اسلامیہ. حجاز سرزمین پیدائش اسلام ہے، اور اسلام نے پورے عالم میں جو ملت بنائی ہے، جو کاروان تشکیل دیا ہے، جو قافلہ بنایا ہے، اسے قافلہ حجاز سے اقبال نے تعبیر کیا. یہاں نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے مواقع پر اپنے کلام میں ملت اسلامیہ و امت مسلمہ کو اس عنوان سے تعبیر کیا ہے، و کبھی اس کو خود اسلام کے لیے استعمال کیا ہے. جیسے نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، یہاں پر بھی حجاز سے مراد، یعنی اگرچہ لب و لہجہ میرا یا زبان میری ہندی ہے اور اردو ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کا مضمون اور اس کے اندر موجود مقصود اصلی وہ حجازی ہے، یعنی اسلام حقیقی ہے. کیسو زلف کو کہتے ہیں لغتاً، آپ اہل ادب ہیں سب، جسارت کر رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ معنی مرتبط ہو جائے اور ہم فضا میں آ جائیں. گیسو زلف کو کہتے ہیں، لیکن کنائی کے طور پر حالات میں استعمال کیا گیا یہاں پر. مراد اس سے حالات اور شرائط اور ظروف ہیں اس وقت جو ملت مسلمہ کے لیے بنے ہوئے ہیں. اور دجلہ و فرات اشارہ کیا کہ مقصود امت مسلمہ اور اس کے مختلف خطے اور علاقے اور اقوام ہیں جنہیں امت مسلمہ کے تحت ذکر کیا جا سکتا ہے. تابدار، تاب زلف کے پیچ کھانے کو یا خمیدہ ہونے کو کہتے ہیں. تاب برداشتن فارسی میں کہتے ہیں جب رسی کو گرہ لگ جائے یا اس کے اندر پیچ آ جائے، خم پیدا ہو جائے، اس کے اندر خمیدگی کو تاب کہتے ہیں. تابدار چیز یعنی جس کے اندر پیچ و خم آ گئے ہوں، جو الجھ گئی ہو، گرہیں لگ گئی ہوں جس کو، اور اس کا سیدھا پن ختم ہو گیا ہو، استوار نہ ہو. اب اس کنائے اور استعارے کے ساتھ یا اس مضمون کے ساتھ علامہ نے ملت مسلمہ کو نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اکاش متوجہ ہو جاتی جس نقطے کی طرف یہ عظیم مفکر و حکیم امت متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ملت اسلامیہ ایک ایسے حالات سے دوچار ہو جائے، اس کی زلف اور گیسو الجھ جائے، یعنی اس کے حالات بگڑ جائیں اور مصیبتوں میں گر جائے، مشکلات اس کے لیے پیدا ہو جائیں طرح طرح کی، تو ایسے میں ان مشکلات میں سب سے بڑی مشکل استکباریت، آمریت، استبداد اور یزیدیت کے سائے جب ملت اسلامی کے اوپر منڈلانے لگیں، ایسے میں ضرورت کس چیز کی ہے اس امت کو، کس کے پیچھے جائے، کس کے سراغ میں جائے، کون مسیحا ہے ان حالات کا، اور کہاں سے اس ملت کو نجات ملے گی. ساتھ ہی بتا بھی دیا کہ ملت مسلمہ کو ان حالات سے نجات دینے کے لیے فقط ایک شخصیت کی ضرورت ہے، اور وہ شخصیت حضرت حسین ابن علی علیہ السلام ہیں. اور اقبال کو آج کی امت مسلمہ میں سب کچھ نظر آتا ہے، کمی اگر نظر آتی ہے صرف اسی چیز کی نظر آتی ہے، خلا یہی موجود ہے آج کے جہان اسلام میں، اس قافلہ حجاز میں سب کچھ ہے موجود، لیکن حسین نہیں، اور ایک حسین بھی نہیں. یعنی وہ راستہ اور وہ تفکر جو سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں پیش بھی کیا اور عمل بھی کیا جس پر، اور ملت مسلمہ کو بلکہ پوری انسانیت کو استبداد اور آمریت سے مقابلے کے لیے جو درس دیا اور راستہ کھولا، دروازہ کھولا، اس تفکر کا حامل اور اس تفکر پر عمل پیرا، اس راہ پر چلنے والا کوئی موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ دوسری چیزیں موجود ہیں، دوسرے روپ موجود ہیں کہ میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا اسنا میں، جتنی فرصت ہے ہمارے پاس اسی میں، کہ قافلہ حجاز کو جس کی ضرورت تھی وہ تو نہیں ہے اس کے اندر، اور اس کی جگہ پر وہ موجود ہیں کہ اکاش نہ ہوتے امت مسلمہ کے اندر. اور اگر نہ ہوتے امت مسلمہ، نہ حسین ہوتا اور نہ وہ ہوتے، تو کہیں بہتر حالات ہوتے امت کے، بجائے اس کے جو آج ان کی موجودگی میں بنے ہوئے ہیں. یہ اس تناظر میں بیان فرمایا گیا ہے، اور جس کی طرف ہمیں آج ضرورت ہے توجہ کرنے کی، کہ ہر مناسبت کے لیے موضوع وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز ہر جگہ کام نہیں آتی، فٹ نہیں ہوتی، ہر قسم کے حالات میں ہر انسان درکار نہیں ہوتا. چونکہ حالات یکسانیت نہیں ہوتی ان کے اندر، مختلف رہتے ہیں، ان میں نشیب و فراز رہتا ہے. قرآن کی تعبیر کے مطابق ایام اور حالات میں تداول ہے، گردش ہے، اور اس گردش میں بعض اوقات امت مسلمہ نشیب میں ہوتی ہے اور بعض اوقات فراز میں ہوتی ہے. بعض اوقات حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں اور بعض اوقات حالات اس کے موافق ہیں. اس گردش زمانہ میں جب امت مسلمہ کی صورتحال وہ بن جائے جو اقبال کے عہد میں تھی، اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ہر شخصیت یا ہر انسان کارآمد نہیں ہے، حالات کا اپنا ایک مطالبہ ہے اور حالات کے نتیجے میں امت کا بھی مطالبہ ہے. یہ مطالبات بعض اوقات ممکن ہے امت زبان پہ نہ لا سکے، لیکن حالات بخوبی وضاحت کرتے ہیں کہ کس چیز کی طلبکار ہیں، حالات کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں. اور حالات جس چیز کو طلب کر رہے ہوں اس کے برخلاف حالات کے اوپر کچھ اور ٹھونسنا اور امت کے اوپر کچھ اور ٹھونسنا در حقیقت حالات کو بدتر کرنے کے مترادف ہے. انسان کے فردی حالات ہوں یا اجتماعی، حالات انسان کے زبان رکھتے ہیں، زمانہ زبان رکھتا ہے، مطالبات رکھتا ہے. سماعت اتنی ہو انسان کی تیز دقیق کہ حالات و زمانے کا مطالبہ پڑھ لے، فردی حالات ہوں یا اجتماعی حالات ہوں. فردی حالات میں ہم دیکھیں بچے کا گریہ، اس کے اندر مطالبہ ہے، بچے کے گریہ کی زبان ہے اور یہ زبان اس کی ماں سمجھتی ہے. دوسروں کو یہ گریہ پریشان کرتا ہے، یہ آہ و بکا ان کا چین خراب کرتی ہے، لیکن ماں سمجھ رہی ہے کہ یہ رو نہیں رہا، یہ کچھ طلب کر رہا ہے. گریہ بھی ایک زبان ہے، نالا بھی ایک زبان ہے، فغاں بھی ایک زبان ہے. اس فغاں کی زبان سے، اس فریاد کی زبان سے وہ کچھ مانگ رہا ہے، اور یہ زبان، گریے کی زبان ماں کو سمجھ میں آتی ہے جب بچہ رو رہا ہو. مریض کی ہائے ہائے، یہ بھی ایک مطالبہ ہے، صرف بھڑاس نکالنا نہیں بلکہ ایک مطالبہ ہے، ایک تقاضا ہے. اس ہائے ہائے کی ایک زبان ہے، اس کا مضمون ہے، وہ معنی ہے جو اس کے عزیزوں کو سمجھ میں آتا ہے. بھوکا اگر کراہ رہا ہو، اس کے کراہنے کی ایک تفسیر ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے، ایک مطالبہ ہے. اس ہائے ہائے کے ذریعے مطالبہ کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے. اسی طرح آج جہان اسلام کہ جہاں آج جس نقطے پہ جا پہنچا ہے، دو پہلوؤں سے بہت فرق پڑا ہے، اقبال کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں. بائیں کے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ابھی ایک صدی بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود حالات بہت مختلف ہو چکے ہیں. اقبال جن حالات پہ نالا ہیں اور جن حالات پہ فریاد کر رہے ہیں اور جن حالات کے لیے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آج کی امت کو حسین کی ضرورت ہے، چونکہ اس وقت اقبال کی کسی نے نہیں سنی اور اس فریاد نے مسلمانوں کو بیدار نہیں کیا، یا یوں کہیں کہ اس فریاد سے مسلمان بیدار نہیں ہوئے، اس وجہ سے موجودہ حالات اس کا نتیجہ ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ممالک کی تمیز اب ختم ہو چکی ہے. مسلمان جہاں بھی ہو، کسی مسلمان ملک میں ہو یا غیر مسلمان ملک میں ہو، قافلہ حجاز کا کوئی فرد کسی بھی خطے میں موجود ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، کسی بھی خطے میں موجود ہو یکساں صورتحال کا اس کو سامنا ہے. اس وجہ سے کہ اس حدی خان نے جو نغمہ بیداری ملت پڑھا و گایا, ملت نے اسے چھوڑا اور اس کی جگہ پر دوسرے نغموں کی طرف توجہ کی, دوسرے گیتوں کی طرف توجہ کی, جنہوں نے مزید اس کو خواب غفلت میں مبتلا کر دیا. اور یہ حالات انہی چیزوں کا نتیجہ ہیں, اس غفلت کا نتیجہ ہے. اگر اس وقت اقبال, فقط اقبال تشخیص دیتے تھے, اتنا شعور برے صغیر میں فقط ایک ذہن کے اندر موجود تھا کہ ان حالات کو سلجھانے کے لیے, اس تاب گیسوئے امت کو سلجھانے کے لیے, اس کے پیچ و خم کو سدھارنے کے لیے کس کی ضرورت ہے, آج بہت سارے لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. علامہ اقبال نے زیادہ توجہ ملت برصغیر پر کی, امت مسلمہ جس میں خود پیدا ہوئے تھے, جس کے خود فرزند تھے, لیکن در عین حال عالمی حالات پہ بھی نظر تھی. اور فلسطین کا مسئلہ اس وقت تازہ شروع ہوا تھا, ابھی اسرائیل نامی یہ ناسور پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن حالات ایسے بن گئے تھے, اسی طرف جا رہے تھے. اس وقت بھی علامہ اقبال نے فلسطین کو اپنے اصلی موضوعات میں رکھا. اگر فرصت ہوئی میں اشارے کروں گا وہ شعر جو علامہ نے اس وقت فلسطین میں لکھے, اور یہی نقطہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہی نقطہ فلسطین میں لکھے گئے اشعار میں, کہ ابھی اسرائیل اس سرزمین پر منحوس سایہ اس کا نہیں پڑا تھا لیکن کوششیں ہو رہی تھیں. پڑھ لیا تھا اقبال نے بہت پہلے کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے, لیکن زیادہ توجہ برے صغیر پر تھی, اپنے خطے پر تھی. مثلا عجم پر بھی توجہ تھی, ایران کے حالات پر توجہ تھی گہری. اور اس لیے میں گزشتہ گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ اقبال نے اپنے مخاطب بدلے, اردو مخاطبین سے مایوس ہو کر انہوں نے زبان بھی بدلی وہ مخاطبین بھی بدلے, اور نئی ملت کو مورد خطاب قرار دیا کہ شاید یہ نغمہ ان کے دلوں میں اتر جائے. بہرکیف عجم کو بھی اپنا پیغام دیا, پیغام بیداری, اور عرب سرزمین پر بھی توجہ تھی, لیکن در عین حال توجہ ساری مرکوز برے صغیر کے اوپر تھی. برے صغیر کی ملت کے حالات اقبال کو سب سے زیادہ ستاتے تھے, سب سے زیادہ درد اقبال کے دل میں یہی تھا کہ یہ امت جس کا ماضی کچھ اور تھا درخشان, یعنی اقبال کے بقول جو شاہین تھی وہ نسل شاہین سے, یہ بھی ایک کنایا ہے یعنی بلند پرواز, لیکن آج وہی خاک باز اور خاک پرست اور غلام بن چکے ہیں. یہ غلامی سب سے بڑا درد تھا اقبال کا. اس وجہ سے اس حالت سے نکلنے کے لیے بہت سوچا اور بہت کچھ بیان کیا, لیکن نہایتاً اقبال کے پورے کلام کا نچوڑ اگر ہم نکالیں اصلاح ملت کے لیے, تو دو چیزیں اقبال نے تجویز کی ہیں. ایک مسلک, کہ اس ملت کی رہائی کا مسلک اور آزادی کا مسلک کون سا ہونا چاہیے, اور ایک اس مسلک کا راہبر کون ہونا چاہیے. مسلک کے لیے بیان فرمایا کہ مسلک شبیر, تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوست, بامن میا کے مسلک شبیر مارزوست. یا اپنی اردو کلام میں بھی پیشوایان نے دین کو یہ درس دیا اور یہ پیغام دیا کہ خانقاہوں کو ترک کر کے, خاموشی کو توڑ کر, سکوت کو توڑ کر آپ راہ شبیر پہ آ جاؤ، راہ حضرت شبیر پہ آ جاؤ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو راہ خانقاہیت، وہ نہ تمہاری نجات کا باعث ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور نہ ہی امت کے لیے اور ملت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. نجات امت کا تنہا ذریعہ اقبال کی نظر میں مسلک شبیر ہے اور راہ حضرت شبیر ہے، خط حضرت شبیر ہے، اور رہبر بھی اس راہ کا اور اس مسلک کا ظاہر ہے. غیر از شبیر وغیر از سید الشہداء کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ راہ ہر ایک سے نہیں چلا جا سکتا، اس لیے کہا کہ بامن میا، میرے ساتھ مت ہو، میرا پیچھا نہ کرو، میرے مسلک پہ نہ ہو، کہ دشوار مسلک ہے یہ، سخت مسلک ہے یہ، اس میں تیغ و سنا و خنجر و شمشیر ہے اس میں، نہ کہ خنجر ہاتھ میں لے کر لہراتے ہوئے مسلک شبیر یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کو تیغ و سنا و خنجر و شمشیر کے لیے آمادہ کرنا اور اپنی اولاد کو آمادہ کرنا یہ مسلک شبیر ہے، اور سختی اسی کے اندر ہے. بامن مایا کے مسلک شبیر مارزوس، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج دنیا نے دیکھ بھی لیا ہے، عملی نمونہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ان امت مسلمہ پر جو حالات اس وقت طاری ہیں، اس میں ساری مسلمان قوموں کا طریقہ و کارکردگی ان کی سب کے سامنے ہے. خانقاہیوں کا، اہل مدرسہ کا طرز عمل، اہل حرم کا طرز عمل، اور راہ روان راہ کربلا کا طرز عمل بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. یعنی اقبال کے اس کلام کی حقانیت کو آج جان گئے ہیں، سب نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ راہ ہے تنہا ان مسائل سے نکلنے کے لیے. لیکن قافلہ حجاز کو یہ متا اس وقت میسر آئے گی جب راہزنوں سے اس کو نجات مل جائے. امیر قافلہ حجاز یا میر کارواں حقیقی اس وقت ملے گا جب راہزن اس قافلے کے پہچانے جائیں، معلوم ہو جائیں جو اس قافلے کو اغوا کیے ہوئے ہیں، اس قافلے کو بہکا رہے ہیں اور اس کی توانائیوں کو ضائع کر رہے ہیں. جب تک یہ طبقہ روشن نہیں ہوتا کہ کس کے چنگل میں ہیں گرفتار قافلہ حجاز اس وقت، اور کیوں گیسوئی دجلہ و فرات اتنا تابدار ہے، اور اتنی پیچیدگی اور الجھن اس کے اندر کیوں پیدا ہوئی ہے، کون سبب بنا ہے اس کے اندر، جب تک یہ معلوم نہ ہو اس وقت تک، یعنی جب تک مخلوط ہو راستے، دوسرے لفظوں میں، واضح الفاظ میں عرض کروں کہ اقبال کی کوشش یہ تھی کہ دو راستے جو جدا ہیں بالکل ایک دوسرے سے اور جن میں کوئی اشتراک نہیں ہے، لیکن الجھا دیے گئے ہیں پیچ و خم کی وجہ سے، تابدار ہونے کی وجہ سے ایک نظر آنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو، ان کو پھر جدا کیا جائے. اور عیناً یہ وہی نقطہ ہے جس پر حضرت امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ نے آ کر حساسیت دکھائی کہ یہ راستے الگ ہونے چاہیے. امام نے ملت پاکستان کے نام اپنے پیغام میں شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کے 40 کی مناسبت سے پیغام ایک ملت پاکستان کے نام صادر فرمایا، اور اس میں روح مطلب، روح کلام یہ نقطہ بیان فرمایا، اگرچہ اس کا جملہ جملہ بہت ہی عمیق و دقیق ہے، مختصر پیغام ہے، لیکن ایک دنیا اپنے اندر حقیقت و معرفت رکھتا ہے. لیکن روح کلام اس پورے کلام میں یہ جملہ تھا امام کا کہ یہ حقیقت کہ ایک ہی دین کے اندر، ایک ہی مسلک کے اندر دو متضاد راستے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ حقیقت اگر حوزہ علمیہ نے، مدارس دینی نے اور روحانیت نے امت مسلمہ کو بتا دیے ہوتے، اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہوتا کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو آج یہ شہید عزیز زندہ ہوتا، یعنی اس خطاب میں امام نے فرمایا کہ اس شہید عزیز کی شہادت کے دو سبب ہیں، ایک تو وہ سازش ہے جو اندرونی اور بیرونی عناصر نے مل کر کی اور جس کا نتیجہ انتہائی وہ گولی تھا جو اس پاک سینے میں لگی جا کر، لیکن اس سازش کا میدان کس نے ہموار کیا؟ امام فرماتے ہیں اس سازش کا میدان یہاں سے ہموار ہوا کہ دو متضاد راستے دین کے جن میں کوئی آپس میں نقطہ اشتراک نہیں ہیں، ان دونوں کو مخلوط کر دیا گیا اور انہیں ایک سمجھا گیا، یعنی دونوں کو دین ہی سمجھا گیا اور دونوں پر لوگوں کو چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا، اتنا الجھایا دونوں راستوں کو کہ لوگوں کو ایک نظر آنے لگے، اس وجہ سے یہ شہادت واقع ہوئی ہے. اور اگر اس کو طلبہ کی اصطلاح میں ہم تنقیح منات کریں، یعنی اس جملہ امام سے شہادت شہید حسینی سے ایک ضابطہ ایک فارمولہ استنباط کریں ہم کہ یہ شہادت اس وجہ سے پیش آئی، یہ ایک حادثہ ناگوار امت مسلمہ کا ایک عظیم فرزند و سپوت اس وجہ سے ملت مسلمہ سے چھن گیا دور ہو گیا کہ دو متضاد راستوں میں وضاحت نہیں کی گئی، انہیں جدا نہیں کیا گیا اور دونوں کو دین کر کے پیش کیا گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جیسے جتنے واقعات ہوئے اور پورے جہان اسلام میں اور جو آج ہو رہے ہیں، یہ سب در حقیقت اسی چیز کا معلول ہے، اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ دو متضاد راستے دونوں دین بنا کر پیش کیے گئے ہیں، درحالی کہ ان میں آپس میں تضاد ہے. اور یہ رسالت امام نے فرمایا کہ حوزوں نے، مدرسوں نے، روحانیت نے انجام نہیں دی، اور جب تک یہ دو راستے الگ نہیں ہو جاتے یہ ناگواریاں اور یہ تلخیاں جاری رہیں گی. ان دو راستوں کو امام نے نام دیا اسلام ناب اور امریکی اسلام کا، لیکن اقبال نے ان کو نام دیا، مختلف البتہ نام دیے اقبال نے، لیکن ایک ہی حقیقت کے عبارات و ناشتا، الفاظ مختلف ہیں لیکن حقیقت ایک ہے. کبھی اس کو کہا یہ مسلک شبیری و خانقائیت، خانقائیت بھی ایک استعارہ ہے، نہ صرف وہی لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کو شامل ہے، بلکہ وہ مدرسے، وہ مسجدیں، وہ دینی مراکز، وہ یونیورسٹیاں، وہ کالج جہاں خاکبازی کا درس دیا جاتا ہے، خداوندان مکتب جو اپنے زیر تربیت افراد کو خاکبازی سکھا رہے ہیں، یہ سب خانقاہیں ہیں اقبال کے بقول. شاہین کے بچوں کو، یعنی امت مسلمہ کو، نوجوانان اسلامی کو جو بھی خاکبازی کا درس جہاں سے مل رہا ہے، یہ سب خانقاہیں ہیں، مسلک شبیری اور خانقاہیت. کبھی یوں بیان کیا، کبھی دین شیری و دین روبائی، یہ دو متضاد راستے ہیں، دین شیری یعنی شیروں کا دین اور روبا کا دین، روبا یعنی لومڑی، مکاروں کا دین، دھوکے بازوں کا دین، شوبدہ بازوں کا دین، یہ دو متضاد راستے ہیں، یہ کب ایک ہو سکتے ہیں؟ پیشاوروں کا دین، یہ الگ الگ راستے ہیں. اسی طرح اقبال نے اور بھی اس کے بہت سارے نام تجویز کیے کہ یہ دو متضاد راستے ہیں، اور انہی کو آ کر اقبال نے اپنی ساری عمر یہی وضاحت کرنے کی کوشش کی ملت برصغیر کو کہ آپ کا جس مسلک سے بھی تعلق ہے فرق نہیں پڑتا، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، دونوں کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی، شیعہ ہو یا سنی ہوشیار رہو کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک مسلک شبیر ہے اور ایک مسلک خانقاہیت ہے، ایک دین شیری ہے اور ایک دین روبائی ہے، ایک مکاروں کا دین ہے، دھوکہ بازوں کا دین ہے، اور ایک حضرت شبیر کا دین ہے. اسی کی وضاحت کرتے رہے اور پھر ساتھ درد مند بھی گلہ بھی کرتے رہے کہ آج کے ہند کے امام، کئی جگہ پر اشارہ یہی کیا، یعنی برصغیر مشترکہ ہند بشمول پاکستان و بنگلہ دیش کے، ہند کے اماموں کو کہا کہ وہ اسی مشکل میں پڑ گئے ہیں، یعنی ہند کے دینی پیشوا جا جس مذہب مسلک سے تعلق رکھتے ہو ان کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے دین شیری چھوڑ کر دین رباعی خود بھی اپنایا ہے اور دین رباعی کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. یہ شاہین کے بچوں کو خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں اور انہی کو خطاب کر کے کہا کہ تمہیں خانقاہیت چھوڑنا پڑے گی, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یعنی اگر نجات چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, سرفرازی چاہتے ہو, تمہیں خانقاہیت ترک کرنا پڑے گی. خانقاہیت سے باہر آ کر تمہیں مسلک شبیر اپنانا پڑے گا. مسلک شبیر, اب اس میں اشتباہ نہ ہو کہ مراد ان کی سنی اور شیعہ ہیں, یعنی خانقاہیت سے مراد سنی و مسلک شبیر سے مراد شیعہ ہے, نا دونوں کو خطاب کر رہے ہیں. کیونکہ تشیع کی بھی دو صورتیں ہیں, تشیع خانقاہی و تشیع شبیری, یا امام راحل کے بقول تشیع امریکی اور تشیع ناو علوی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو اس فرقے کی طرف نہ لے جائیں. تشیع بھی دو تشیع ہیں, ایک شیری تشیع, شیروں کا تشیع, اسد اللہ کا تشیع و کربلا کا تشیع, اور ایک خانقاہی تشیع, ساکت و خاموش تشیع. دنیا کو آج خصوصاً امت مسلمہ کو جن شخصیات کی ضرورت ہے, جن اسلام شناسوں کی ضرورت ہے, منتظر ہے امت جن کی, اور اشد ضرورت ہے جن کی, وہ نہیں ہیں جو اقبال کے بقول کے دین فروشی کرتے ہیں, پیشہ ور ہیں. ایک بہت ہی دردناک شعر اقبال نے لکھا, جب مایوس ہو چکے ان خانقاہیوں سے, پھر ان کی حقیقت حال کھول کر بیان کر دی کہ یہ کون لوگ ہیں جو کثرت سے موجود ہیں, گلی گلی موجود ہیں, کوچا کوچا موجود ہیں, ہر محراب و ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, درحالی کے امت کو اصلاً ان کی ضرورت نہیں ہے. بیزار ہے امت ان سے, دین ان سے بیزار ہے, وہ خدا ان سے اعلان برات کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ہر گوشے میں موجود ہیں. یہ کون ہیں جو چرا کر بیچ کھاتے ہیں گلی میں بوزر و دل کے اویسو چادر زہرا؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہرا. اسکول میں نصاب میں یہ کلام شامل تھا اقبال کا اس وقت, وہ استاد بھی ہمارے جو بھی تھے, خدا ان کو خیر عطا کرے, زندہ ہیں تو خوشی عطا کرے ان کو, وہ بھی تنخواہ لینے کے استاد تھے زیادہ, اور اس کلام کو نہ خود سمجھتے تھے نہ سمجھاتے تھے بچوں کو, رٹا لگا دیتے تھے بعض اوقات. یہ اس وقت سے ایک سوال تھا ذہن میں کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ چادر زہرا کیسے فروخت ہوتی ہے, کیسے بیچی جاتی ہے. چادر زہرا لٹنے کا تو بتایا گیا تھا, سنا ہوا تھا کہ لٹ گئی ہے کربلا میں, لیکن فروخت کیسے ہوتی ہے, بیچی کیسے جاتی ہے چادر زہرا؟ یہ بھی ایک کنایا ہے, استعارہ ہے, یعنی آبرو ملت, عزت قوم. چادر زینب خون حسین, خون فرزندان حسین, وہ اسارت آل نبی, یہ سب بیچے جا سکتے ہیں, یہ سب متاع بازار بنایا جا سکتا ہے. اور کون بنا سکتا ہے اس کو؟ یہی شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, جو صرف اس لیے یہ موضوعات پڑھتا ہے, اس لیے ان موضوعات کو سمجھتا ہے تاکہ ان کو فروخت کرے جا کر لوگوں کے سامنے, ان کا معاوضہ وصول کرے لوگوں سے جا کر. کا کا اس وقت درد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ان کے اندر مبتلا ہے. چاہیے کیا تھا, ملا کیا اس کو, منتظر کس کی تھی, آیا کون اس کی بالین پر. یعنی یہ ملت بیمار ہے اور حالت احتضار میں ہے. بجائے طبیب اس کی بالین پر لانے کے گرکن لے کر آ گئے, مردشور لے کر آ گئے. بیمار کی بالین پر تو مردشور نہیں آنا چاہیے, گورکن نہیں آنا چاہیے, غسال نہیں آنا چاہیے. بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے, بیمار کو معالج کی ضرورت ہے, نہ گورکن کی ضرورت ہے. اور یہ اقبال کا درد تھا کہ اس ملت بیمار اور نحیف کو گورکنوں نے گھیرا ہوا ہے. منتظر کس کی تھی, طبیب کی, نجات بخش کی, جو اس کی کشتی کو آ کر, اس ناؤ کو کنارے لگائے آ کر, سفینہ نجات جس کو رسول اللہ نے کہا تھا, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, اس ظلمت قدے کے اندر وہ, اس ظلمستان کے اندر ملت کو سفینہ نجات و چراغ ہدایت کی ضرورت تھی, لیکن نکاح پوش سفینہ فروش و چراغ شکن میسر آئے اس ملت کو. پنجابی مسلمان کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے اور اس میں ملت مسلمان کی سادگی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت سادہ ہیں. پنجابی مسلمان بھی صرف یوں نہیں کہ پنجاب میں ہوتا ہے, جس طرح کوفی مسلمان صرف کوفہ میں نہیں ہوتا, پوری زمین پہ موجود ہے. کوفی یعنی بے وفا, کوفی یعنی ہزار چہرہ, کوفی یعنی ہفت رنگ. یہ ہر دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اسی طرح پنجابی مسلمان ہر جگہ موجود ہے. پنجابی مسلمان, اقبال کا پنجابی مسلمان یعنی سادہ لو, جو تحقیق کی بازی میں ہرگز میدان تحقیق میں نہیں اترتا لیکن تلبیس کے پھندے میں بہت جلد پھنستا ہے, ابلیس کے پھندے میں بہت جلد پھنستا ہے, شعبدہ بازوں کا شکار ہے جو, اور شعبدہ باز آتے ہی اس کے شکار کے لیے ہیں. یہی حالت آج پوری امت مسلمہ کے لیے, اور یہ درد تھا اس بزرگوار کا کہ امت کے راہبروں کی جگہ راہزن راہبر بن کر آ بیٹھے ہیں. پاکستان کا ایک غیر معروف شاعر تھا سردار بہادر کے نام سے, اس کا ایک شعر ہے جو ضرب المثل تقریباً بن چکا ہے, سب کو زبانوں پر ہے. یہ باغ نہیں اب باغ رہا, سب اہل چمن جان گئے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. یہ باغ تھا, یہ چمن تھا, لیکن اب چمن نہیں ہے. چمن اس وقت ہوتا ہے جو بلبلیں ہوں اس کے اندر, جب اقبال جیسے غزل خاں ہوں گلستان کے اندر, جو گل لالا کی آگ کو تیز تر کرتے ہوں. لیکن جب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو اس وقت انجام گلستان یہی ہوگا جو آج امت مسلمہ کی صورتحال موجود ہے. اور جن لوگوں سے اقبال نے ڈرایا تھا کہ ان کے شر سے بچو, انہوں نے ہی آج دین کے نام پر, اسلام کے نام پر ملت اسلام کا قتل عام شروع کیا ہوا ہے, اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہی راہزنان جو راہبروں کے لبادے میں آ کر امت پر مسلط ہوئے, آج پوری دنیا میں مایہ ننگ اسلام ہے اور اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا انہوں نے. ان نقطوں کی طرف توجہ ضروری ہے. یہ گفتگو کے موضوع نہیں ہے, گفتگو توجہ دلانے کے لیے ہے, عملی موضوع ہے. ان نکات پہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ وقت بہت محدود ہے اور موضوع ہمارا تھوڑا دامن دراز ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اقبال کے کلام سے بھی استفادہ کرتے جائیں اور یہ موضوع بھی واضح ہوتا جائے آپ کی خدمت میں. یہ چند نکات جو کلیات عرض کی ہیں, ان کو آپ توجہ فرمائیں اقبال کس طرح سے بیان کرتے ہیں. یعنی قافلہ حجاز اور اس کو جس راہبر کی اور جس کو رہنما کی ضرورت ہے, اور آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جو موجودہ صورتحال ہے, اقبال ایک قطع میں بانگ درا میں یہ کہتے ہیں, کل ایک شوریدگا خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم میں بنا ملت مٹا رہے ہیں. روزہ رسول پر ایک شوریدہ, انسان, ایک جوشیلا غصے میں آیا ہوا ایک آدمی, ایک مسلمان اپنا درد دل نبی کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں. نام لے کے کہا کہ مصر اور ہندوستان, چونکہ انگریز قابض تھے اس وقت, اور مسلمان فخر سمجھتے تھے انگریزوں کی غلامی میں, افتخار. یہ توک ننگ و ذلت کا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے, اور یہی حالت کم و بیش مصر میں بھی تھی. یہ زائران حریم مغرب, توجہ فرمائیں, یہ زائران حریم مغرب ہزار راہبر بنے ہمارے, ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. زائران حریم مغرب یعنی مغرب زدہ راہبر, وہ راہبر جو آج احساس کمتری کی وجہ سے یا غلامی کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے مغرب پرستی کی ترویج کرتے ہیں. عزیزان بہت توجہ فرمائیں اس نقطے پر. پنجابی مسلمان نہ بنے, پنجابی مسلمان سے پھر عرض کیا کہ نہ ہندوستان کا پنجاب کہ اس میں سردار رہتے ہیں, اور نہ ہی پاکستان کا پنجاب کے مشترک ہے سب کے لیے. پنجابی مسلمان یعنی سادہ لو مسلمان. پنجابی مسلمان میں پہلے اشارہ کروں تاکہ ہم نہ بنے. وہ اقبال نے اپنے کلام میں, اگر مل جائے مجھے, بھلے, پنجابی مسلمان کی تعریف یہ ہے, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, مذہب میں بہت تازہ پسند, اس کی طبیعت متلون مزاج ہوتا ہے, تازہ پسند, کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد, کہیں ٹکتا نہیں ہے, آج ایک شاخ پر کل دوسری شاخ پر, تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا, وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. تحقیق کی دعوت دے نہیں آتا اس طرف, وقت نہیں ہے اس کے پاس, لیکن اگر مریدی کی طرف بلائیں اس کو, وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد, بہت جلد ہار جاتا ہے بازی. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. اب ممکن ہے یہ مغرب میں بیٹھا ہو, ممکن ہے مشرق میں ہو, ممکن ہے کسی اور زبان کے لحاظ سے, ممکن ہے اردو زبان ہو, ممکن ہے پشتو زبان ہو, ممکن ہے سرائیکی زبان ہو, ممکن ہے سندھی اور عربی, یا ممکن ہے فارسی بولتا ہو. جہاں بھی دنیا میں اس قسم کا سادہ لو موجود ہے, اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سادہ لو جو بہت جلد پھندوں میں گرفتار ہو جاتا ہے, اس کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ آنکھیں کھولے, ہوشیار ہو. ہوشیار ہوں, کس سے ہوشیار ہوں؟ زائران حریم مغرب سے. یہ زائران حریم مغرب مسلمانوں کی بدبختی کہہ لیں, ایک پوری دنیا میں ہی, چونکہ اکثر مسلمان خطے انگریزوں کے مستعمرہ رہے ہیں, اور استعماری دور فرعونی دور کی طرح ہے, ختم تو ہو گیا لیکن اپنے آثار چھوڑ گیا ہے. فرعون سے موسیٰ نے امت بنی اسرائیل کو نجات دی, لیکن جب تک موسیٰ زندہ رہے فرعونی آثار سے حسودہ نہیں ہوئے, یعنی بنی اسرائیل کے اندر فرعونی آثار تھے. جو ملت ایک دفعہ استبداد کے تحت جی لے, مزہ چکھ لے, اس کی نسلوں کے اندر وہ آثار رہتے ہیں باقی, اور ایک نسل بیدار ہو کر جب تک اپنے وجود سے ان آثار کو ختم نہ کرے, اس وقت تک یہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے رہیں گے. غلامی انہی بیماریوں میں سے جو نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. اگر آج ملت اسلامیہ کی یہ نسل بیدار ہو کر
غلامی کے جراثیم اپنے اندر سے وائرس باہر نہ کرے نہ نکالے تو ہماری اولاد کے اندر بھی غلامی کے جراثیم موجود ہوں گے. اس غلامانہ ذہنیت نے مسلمانوں کو مغرب زدہ بنا دیا, انگریز پرست بنا دیا, فرنگ پرست بنا دیا ہے. زائران حریم مغرب ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اسلام کے نام پر مغربیت کی اور سیکولرزم کی ترویج کرتے ہیں. ہندوستان میں اس کا بانی جس نے دین کے نام پر اور بہت بڑی علامت دینی کے ساتھ, نیم میٹر داڑھی کے ساتھ, امت مسلمہ کو مغرب پرست بنایا, سر سید احمد خان, سید بھی تھا, خان بھی تھا اور سید بھی تھا, مسلمان بھی تھا سیکولر بھی تھا. یہ ہیں لوگ زائرین حریم مغرب جنہوں نے سب کچھ قرآن سے نہیں لیا, وحی سے نہیں لیا, سنت سے نہیں لیا, امامت سے نہیں لیا, توحید سے نہیں لیا, دین سے نہیں لیا, علماء سے نہیں لیا, فقہا سے کچھ نہیں سیکھا, سب کچھ انہوں نے مغرب سے سیکھا ہے. اور امت مسلمہ کی نجات کا تنہا ذریعہ سیکولرزم کو قرار دیتے ہیں, سر سید کے راستے کو قرار دیتے ہیں. ضرورت کس کو ہے, باعث بدبختی امت مسلمہ کون سی چیزیں ہیں اور باعث نجات امت مسلمہ کون سی چیزیں ہیں؟ اقبال کہہ رہا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, قافلہ حجاز کو ہندوستان میں سر سید کی ضرورت نہیں تھی. یہ آفت بیچ میں سے کہاں سے آ کے ٹپک پڑی اس میں؟ یہ رازدان بیچ میں سے کہاں سے آ نکلا؟ چونکہ معاصر تھے دونوں اور دو متضاد راہوں پہ چل رہے تھے. سر سید مغرب پرست بنا رہے تھے مسلمان کو کہ ہم زبان کے ذریعے, انگریزی کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے, سائنس کے ذریعے مغرب کی طرف جائیں, اور یہ آسودگی کی اور سعادت کا راستہ یہ ہے. اور اسی زمانے میں اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ تجھے یہ فرنگی راستہ چھوڑ کر, خانقاہیت چھوڑ کر, مغرب پرستی چھوڑ کر, تجھے قرآن کی طرف, وحی کی طرف, دین شبیری کی طرف و کربلا کی طرف آنا پڑے گا. تیری نجات کا سامان حجاز میں ہے, حجاز یعنی اسلام, امت مسلمہ کے اندر موجود ہے, نہ سیکولرزم کے اندر موجود ہے. اور یہ مشکل اس وقت امت مسلمہ کو درپیش ہے. یہاں مہد انقلاب ہے ایران, لیکن یہاں پر بھی زائران حریم مغرب آپ سنتے رہتے ہیں صبح و شام, یہ منحوس نغمے یہاں بھی گاتے ہیں کہ ہماری نجات مغرب پرستی میں ہے, ہماری نجات سیکولرزم میں ہے, ہماری نجات حکومت دینی اور حکومت اسلامی میں نہیں ہے. لیکن ان کے مقابلے میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جو راستہ کھولا اور جس پر تاکید کی اور جو باعث انقلاب بنا کہ فقط و فقط ہماری نجات کربلا میں ہے و اسلام میں ہے, یعنی اسلام کی وہ شکل جو شبیری دین ہے, شبیری آئین ہے, نہ خانقاہی, تشیع خانقاہی نہ تشیع شبیری. یہ زائران حریم مغرب ہزار راہبر بنے ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں, جو نبی کے راستے سے نہ آشنا رہے ہوں, جو پیغمبر سے نہ آشنا ہوں اور مغرب سے ارمغان لے کر آئے ہوں اپنی ملت کے لیے, ان سے ہمیں کیا واسطہ ہے؟ غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی, خدا تیری قوم کو بچائے. غضب ہیں, عذاب ہیں یہ مرشدان خود بھی, یہ جو مرشد بن کر, واعظ بن کر, ناسے بن کر, مسلح بن کر گویا ٹھیکہ لے لیا ہے انہوں نے اصلاح امت مسلمہ کا, اور لائے کیا ہے اس ٹھیکے کے اندر, اس راستے کے اندر فقط مغربی خیالات. غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی, خدا تیری قوم کو بچائے, بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں. آپ یقین جان لیں کہ یہ اصلاح پسند اور یہ مسلحین, یہ جس امت کو پالیں گے ان میں نہ غیرت ہوگی, نہ حیا ہوگی, نہ دین ہوگا, نہ خدا ہوگا, نہ عبادت ہوگی, کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہوگا. یہ تیرے مسلموں کو بگاڑ کر اپنی عزت بنا رہے ہیں تاکہ ہر جگہ ان کے چرچے ہوں کہ یہ کتنے اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں، بڑا رفاہی کام کر رہے ہیں، بڑا فلاحی کام کر رہے ہیں، مستقبل ملت کا روشن کر رہے ہیں، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو، رسول کو وہ شوریدہ گا وہ شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، اے نبی تیری امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کن کے چنگل میں تیری امت گرفتار ہو گئی ہے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ اقبال خود کہتے ہیں کہ کون سنے گا ان باتوں پہ، کون کان دھرے گا، سیکولرزم کی جہاں پر لہر اٹھ جائے وہاں اقبال کی باتیں، نبی کی باتیں، حجاز کی باتیں، حسین کی باتیں، کربلا کی باتیں، کہ جن کی باتیں کرنے سے احساس شرمندگی کرنے لگے، احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے، یہ کون سنے گا پرانی باتیں نئے زمانے میں، یعنی خود معلوم تھا کہ زیادہ کان نہیں دھریں گے۔ ایک اور کلام میں یہ بیان کیا کہ راہبر ڈھونڈنے سے پہلے راہبری کو سمجھو، امامت کو سمجھو، اگر امامت سمجھے بغیر کسی کو اپنا راہبر مان لیا وہ تمہیں کہاں جا پہنچائے گا۔ یہ توحید نظم ہے، زہرن ضرب کلیم میں ہے، توحید کے نام سے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ ایک زمانے میں توحید عملی تھی، توحید قوت تھی، توحید طاقت تھی، لیکن آج علم کلام پایا نامے کا موضوع ہے فقط۔ اسی کے آخر میں آ کر اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی، وحدت افکار کی بھی وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کس کو کہتے ہیں، قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام، امام کون ہے، کس سے امامت سمجھ میں آئے، اصول امامت کیا ہیں۔ آپ یہ بیچارے دو رکعت کے جن کا نام اعزازی امام ہے لیکن حقیقتاً ملازم، تنخواہ لے کے نماز پڑھاتے ہیں، اس طرح اجارے پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کسی میت کی نمازیں کوئی اور پڑھ رہا ہے، تو جو تنخواہ لے کے امامت کرا یہ بھی اجارے کی امامت کرا رہا ہے، در حقیقت ملازم ہے لیکن عنوان اپنا امام رکھا ہوا ہے اس نے۔ ان سے نہ پوچھو امامت کیا ہے، یہ خود بھی خانقاہی اور راہ بھی ان کا خانقاہیت ہے، ان سے آپ کو امامت کا راستہ نہیں ملے گا۔ پھر امامت کی نظم میں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، کہ یہاں پر یہ جو پہلے فرمایا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، مقصود کیا ہے اقبال کا، بتانا کیا چاہتے ہیں اقبال۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، یہ بھی ضرب کلیم میں ہے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ امامت تم نے پوچھی ہے، امامت علم کلام سے سمجھ میں نہیں آئے گی، علم کلام کی امامت ایک کوڑا ہے جو سنی کے سر میں مارا جا سکتا ہے، لیکن اس امامت سے امت کی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ جو منکر امامت ہے اس کے لیے تازیانہ ہے خوب، کچھ باتیں ایسی ہیں نا جن کو ہم نے دین سے ہٹا کر تازیانے بنا لیے ہیں۔ میں بارہا یہ مثال دی ہے کہ بچپن میں ایک کھیل کھیلتے تھے، اس کے ہر جگہ الگ نام ہے، ہمارے علاقے میں الگ نام تھا، اردو میں مجھے نہیں معلوم اس کا ابھی تک کیا نام ہے، میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو نام معلوم ہو جائے گا، کہ وہ بچے بیٹھتے ہیں دائرے میں اور ایک کپڑے کا تازیانہ بنا کر اس کو گھومتے ہیں اور کچھ پڑھتے بھی ہیں ساتھ، اس کے ہر جگہ الگ الگ اس کا ورد ہوتا ہے، اور جو غافل بچہ ہو بولا بالا اس کے پیچھے رکھ دیتے تھے، اگر چکر مکمل ہو جائے تو پھر اس کو تازیانے سے پیٹتے تھے. عموماً جو خواتین ہوتی ہیں ان کے دوپٹے، چادریں، گھر میں کوئی کپڑا ایسا مل جائے، قیمتی ہو یا غیر قیمتی، ہر چیز کا، چونکہ کھیلنے کے لیے تازیانے کی ضرورت ہوتی تھی، ہر چیز کا تازیانہ بنا لیتے تھے. اور بعد میں پٹتے بھی تھے اپنی ماؤں سے اور خواتین سے جن کے کپڑے خراب کرتے تھے، چونکہ وہ انہوں نے پہننے کے لیے بنائے ہوتے تھے، استری کیے ہوتے تھے، یہ اس کو بل دے کے تازیانہ بنا کے خراب کر دیتے تھے. ہر چیز تو تازیانہ نہیں ہے، ہم نے پورا دین تازیانہ بنایا ہوا ہے، پورا دین تازیانہ ہے. کتابیں پڑھتے ہیں، کوڑا ڈھونڈ رہے ہیں، صفحے الٹ رہے ہیں، اس صفحے پہ کوئی تازیانہ نہیں ہے. محرم آ رہا ہے، مجلس تیار کرنی، عشرہ تیار کرنا ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ڈنڈے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی برسوں کسی کے سر پہ ڈانگیں ڈھونڈ رہا ہے، یہ ماچسیں ڈھونڈ رہا ہے شولے لگانے کے لیے. مگر یہ سارا جو صفحے نظر انداز کر رہے ہو، یہ دین نہیں ہے. حدیث کی کتاب کھولے گا، صفحے پہ صفحے الٹتا جائے گا، 100 صفحے میں کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ معصومین نے 100 صفحے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا ہے. کہتا ہے یہ کتاب عقل و جہل میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تازیانہ موجود نہیں ہے. کتاب فاضل و علم میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. یہ قرآن کی ان آیات میں، قرآن میں فقط چند تازیانے ہیں، چند آیات گنی چنی، باقی کسی کام کی معاذ اللہ نہیں. دین تازیانہ نہیں ہے، امامت تازیانہ نہیں ہے. امامت امامت ہے. جو امامت نہیں سمجھتا، امامت کو تازیانہ بنا کر اس کے زر پہ اور پیٹھ پہ نہ مارو، اس کو بیدار کرو تاکہ وہ بھی اس کو قبول کر لے. امامت کا پیرو بناؤ اس کو. امامت کیا ہے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہم اس امام کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. فرشتے سب کی اگر نکال کے پیش کریں مطالبات امام سے، امام غائب سے، وہ آ کر ہمارے انتظارات اور ہماری توقعات امام سے کیا ہیں، سب کو معلوم ہے، اپنے اپنے دل سے ہر انسان آگاہ ہے کہ ہماری توقعات امام سے کیا ہیں. اقبال نے جو امام پہچانا، مہدی برحق، وہ امام کون ہے؟ وہ آئے گا آ کر تجھے حاضر و موجود سے بھی بیزار کر دے گا. ابھی تو آپ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کا مطالبہ ان سے کر رہے ہیں، وہ آ کر یہ کہیں گے یہ جو بنا رکھا ہے اس کو بھی چھوڑو، حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے ہر چیز سے چھڑا دے، جو تیرے لیے ہر چیز چھڑا دے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جس امام سے صحت کی دعائیں مانگتے ہیں، جس امام سے طول عمر کی دعائیں مانگتے ہیں، انا قدمنا کا بینا یا دے کہ کیا کر اے خدایا امام زمانہ کے صدقے ہمیں طول عمر عطا فرما. امام کہتے ہیں جب امام ہوتا ہے کوئی قوموں کا، تو وہ امام طول عمر قوموں کی نہیں بڑھاتا، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، امام رخ دوست کا آئینہ لے کر آتا ہے، آئینہ لاتا ہے اس میں رخ دوست دکھاتا ہے، خدا دکھاتا ہے. امام آتا ہی امت کو خدا پرست بنانے کے لیے ہے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. ہم یہ کہہ رہے تھے وہ آئیں گے جیلوں سے نکالیں گے، کچہریوں کے مسئلے حل کریں گے، ویزوں کے مسئلے حل کریں گے. اقبال کہتے ہیں امام جب آئے گا زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. جب آئیں گے تو کچھ لوگ ہیں جو ابھی الاجل کہتے ہیں، کچھ ابھی نہیں کہتے الاجل، یا پتہ ہی نہیں ہے امام کون ہے، یا مثلا پتہ ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی ان کو، دعا نہیں کرتے. مستحبات میں سے ہے کہ شدید دعا کریں، عقید مستحبات میں سے دعا کریں. جب امام آ جائیں گے وہ زندگی اور بھی دشوار کر دیں گے. اسی طرح ہوا پہلے، حضرت موسیٰ جب آئے تو بنی اسرائیل کی زندگی پہلے ہی دشوار تھی، موسیٰ نے اور دشوار تر کر دی. قرآن نے شہادت دی ہے، بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ موسیٰ تجھ سے پہلے بھی بہت پریشان تھے، آ کر تو نے اور زیادہ پریشان تر کر دیا ہے. منافقین مدینے کے اندر موجود تھے، اوس و خزرج آپس میں الجھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اتحاد کرتے ہیں، وحدت کرتے ہیں اور رسول اللہ کو دعوت دی. راہبر جدید میرے کاروان امام ڈھونڈا. خب پہلے آپس میں لڑتے تھے، اب سب مل کر مکہ والوں سے لڑتے ہیں. تو منافقین ان کو کیا کہتے تھے؟ اور رہبر مانگو، اور رہبر، اور اللہ جل کرو تم، اور کہو اللہ جل. خب جب امام آتا ہے آ کر موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ امام وہ ہے جو امت کے اندر احساس زیاں پیدا کرے، امت کو نشہ نہ پلائے، چونکہ متاع کاروان لٹ چکی ہے۔ میرے کاروان کا کام یہ ہے کس کاروان کو بتائے کہ تیرا سب کچھ لٹ گیا ہے، بیدار کرے، درد پیدا کرے اس کے اندر، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمانوں کو سلطانوں کا، حکومتوں کا، درباروں کا، سرکاروں کا، سیاسی پارٹیوں کا، این جی اوز کا پرستار کرے اور ان کے ماتحت لے جائے اور ان کی غلامی میں لے جائے۔ فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی۔ ایسے شخص کی راہبری و پیشوائی امت مسلمہ کے لیے فتنہ سے کم نہیں ہے، فتنہ ہے یہ۔ ایک اور نظم میں اے پیر حرم، حرم کا پیر یعنی اے وہ جس نے مرکز اسلامی کو اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے، مسجد جس کے پاس ہے، مدرسہ جس کے پاس ہے، کعبہ جس کے پاس ہے، حرم جس کے پاس ہے، مزار جس کے پاس ہے، عزا خانہ جس کے پاس ہے، یہ سب کیا ہیں؟ پیر حرم، یہ سب پیر حرم ہیں۔ اے پیر حرم، رسم و رہ خان کا ہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، اللہ تیرے جوانوں کو سلامت رکھے، تو اپنے جوانوں کو خاک بازی کا درس نہ دے، ان کو کون سا درس دے، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، ان کی انانیت کا بت توڑ اور ان کی خودی کو ان کے لیے پہچنوا، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، تو ان کو کانٹے ہٹانے کے طریقے بتا، کانٹے نکالنے کے طریقے بتا، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، مغرب نے انہیں فن شیشہ گری سکھایا، یہ ٹیکنالوجی سکھائی اسے، اب تو آ کر ان کو خارہ شگافی کے طریقے بتا، دل توڑ گئی ان کی دو صدیوں کی غلامی، دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی۔ ہندوستان میں دو صدیاں جو غلامی رہی، ملت مسلمہ بالخصوص، پوری ہندوستانی قوم بشمول ہندو وغیرہ ہندو، لیکن بالخصوص امت مسلمہ جو آج تین حصوں میں بٹ گئی ہے، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان کی صورت میں تقسیم ہو گئی، یہ دو صدیاں غلام رہی ہے یہ ملت، دل توڑ گئی، یعنی اس کے جوانوں کو آج اہمیت دو۔ اے پیر حرم، یہ غلاموں کی اولاد ہیں۔ ایک انجمن ہے برطانیہ نے بنائی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں بازار دولت مشترکہ، کہتے ہیں دولت مشترکہ، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہی ممالک اس کے عضو بن سکتے ہیں جو برطانیہ کے مستعمرہ رہ چکے ہوں، یعنی غلامان۔ اس کا مناسب ترین نام انجمن غلامان برطانیہ، اور سب کا اصرار ہوتا ہے کہ اس میں عضو رہے، پاکستان آئے دن باہر ہوتا ہے اس سے، تو غلامی کے صحیح فرائض انجام نہیں دیتا مثلا، آج دن اس کو باہر کر دیتے ہیں، پھر یہ ان کو روتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں کہ ہمیں اس کا عضو بناؤ ہمیں۔ دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی، دارو کچھ سوچ ان کی پریشان، نظری کا، ان غلاموں کی نسل کے لیے کوئی طریقہ سوچ۔ اے پیر حرم، تیرا وظیفہ یہ ہے، کہہ جاتا ہوں میں زور جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی صلہ دے میری اشفتہ سری کا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور اقبال کی نظم بھی ہے، مصلحین مشرق جنہوں نے پرچم میں اصلاح اٹھایا ہوا ہے، یہ سر سید جیسے لوگ اور ان کی راہ کو جاری رکھنے کے، آج علماء خمس کے ذریعے سے سر سید کی راہ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، نسلوں کا خون سر سید کی راہ کو زندہ رکھنے کے لیے. بعض جوانوں نے کچھ علاقوں میں این جی اوز بنائی اور رفائی فلاحی کام کیا. حالات چونکہ خراب ہو گئے ہیں, داڑیاں منڈوا کر, شیو کر کے, مونچھے داڑھی صاف کرا کر, اور جہاں کوئی اسلامی تنظیم تھی, انقلابی تنظیم تھی, اس کی جگہ پرچم این جی او کا لگا دیا اور فعالیت کرنے لگے اور اپنی رپورٹیں بنانے لگے, کارکردگی کی مدد حکومت سے بھی اور دوسروں سے بھی لینے لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ آج آپ مثلا اس وقت انقلاب کو 25 سال گزرے تھے, کہ 25 سالہ انقلابی سفر آپ کا یہ ہے کہ امام خمینی سے شروع کیا آپ نے, کیونکہ انقلاب امام خمینی نے سکھایا آپ کو, امام کو خمینی سے شروع کیا, عبدالستار ایدی تک پہنچے ابھی آپ, یعنی ابھی وہ راستہ اپنایا جو عبدالستار ایدی نے پاکستان کے بہت بڑا سماجی کارکن نے, کہ لاشیں اٹھاتے ہیں, بم خودکش حملہ ہوتا ہے, بعد میں لاش اٹھانے کے لیے ان کی ایمبولینس آتی ہے, کوئی ان کو پہلے ہی خبر ہوتی ہے کہاں پر ایمبولینس پہلے پہنچی ہوتی ہے, جہاں پر بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے فوراً وہ لاش اٹھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. خوب, اسی طرح سے علماء حوزے میں پڑھ کے تشیع پڑھ کے, راہ امام حسین پڑھ کے, کربلا پڑھ کے نہایتاً آ کر ملت کے لیے جو نسخہ تجویز کرتے ہیں وہ کربلا نہیں بلکہ سر سید کا نسخہ ہے, علی گڑھ کا نسخہ ہے. اس لیے اقبال کیا کہتے ہیں, مصلحین مشرق, میں ہوں نومید تیرے ساقیان سامری فن سے. یہ جو ساقی بنے ہیں لیکن سامری ہیں, سامری نے لبادہ ساقی اوڑھ لیا ہے, راہبر کا یا بیدار کرنے والے کا لبادہ اوڑھ لیا ہے, اے سامری میں نومید ہوں تیرے ساقیان سامری فن سے, کہ بزم خاوراں میں لے کے آئے ساتگی خالی. کہ مشرق میں آئے تو ہیں لیکن ساتھ وہ چیز نہیں لائے جو مشرق کو بیدار کرتی, ساتگی سراہی کو کہتے ہیں, ایک شاعری کی زبان ہے, اس میں تھوڑا سا علماء کے لیے مشکل ہوتی ہے ایسی الفاظ سننا یا, لیکن قرآن نے بھی استعمال کیے نا ایسے, رہی کے مختوم, وہ شراب خالص اور ناب شراب جس کو محفوظ کر, مور لگا کر محفوظ کر دیا گیا, اس کو رہی کے مختوم کہتے ہیں, قرآن کی زبان ہے. یا مثلا شراب طہور, پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو یعنی پیتے وہاں زبردستی پلائی جائے گی انہیں, لیکن نہ خمر جو انگور سے بنائی جاتی ہے, شراب ناب یعنی دین ناب, وہاں زبردستی ان کو پلایا جائے گا, بتایا جائے گا کہ کیا ہے. بزم خاورا مشرق زمین, مشرق کی انجمن میں یعنی امت مسلمہ میں, مشرق میں لے کر آئے ہیں ساتگی خالی, خالی سراہی لے کر آئے ہیں, حوضے میں پڑھتے رہے ہیں, سراہی اپنی بھری نہیں ہے, شراب ناب سے, اسلام ناب سے بھری نہیں ہے, خالی ساتگی لے کر پہنچ گئے, ہوا سے آکسیجن سے بھری ہوئی ہے, بچے بسا کاربن سے, خالی ساتگی لے کر آ گئے ہیں یہ, اور اصلاح کرنے کے لیے نہ دین پڑھا, نہ قرآن پڑھا, نہ اسلام پڑھا, کچھ بھی نہیں پڑھا, امت کی اصلاح کا ٹھیکہ اپنے ذمے لے لیا کہ ہم امت کی اصلاح کریں گے, ساتگی خالی سے. نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں, پرانی بجلیوں سے بھی جن کے آستی خالی. یہ نئے زمانے کی معرفت ان کو کیا ہوگی جن کو پرانی معرفت بھی نہیں ہے, یہ کیا امت کی اصلاح کریں گے. صفا, یہ ایک اور مطلب ہے, میں اشارہ کرتا ہوں جتنے فرصت ہے ابھی میں بغیر وضاحت کے. غلاموں کی نماز, ایک واقعہ اقبال کے ساتھ پیش آیا کہ ترکی شخص آیا ہندوستان میں, ان کی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو لے کر مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے, اور دیکھا کہ امام بہت لمبے سجدے کر رہا ہے. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنے لمبے سجدے کس لیے ہیں. پہلے وہ لکھتے ہیں کہ ترکی وفد ہلال احمر لاہور میں, لاہور میں ہلال احمر کا وفد آیا اور اس کے اندر ایک ترک شخص تھا, کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز, طویل سجدہ ہے, طویل سجدہ ہے, کیوں اس قدر تمہارے امام, ان تمہارے امام کے اتنے لمبے سجدے کیوں ہیں. وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام. وہ سادہ آدمی تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ غلاموں کی نماز کیا ہوتی ہے. ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے امتوں کے نظام. چونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان کا کوئی اور مشغلہ نہیں ہے، یہی محراب میں ہیں، محراب سے نکلیں گے گھر میں، گھر سے نکلیں گے محراب میں. جیسے کہتے ہیں ملا کی مسجد، ملا کی دوڑ مسجد. ایسے اور تو کسی چیز میں دخالت نہیں سمجھتے، اصل دین سے باہر ہو جائیں گے اگر انہوں نے کسی کو بیدار کر دیا، اگر جوان کو تربیت کر دی، اگر ظلم کے خلاف کو بیان دے دیا تو یہ سیاست ہو جائے گی، اور سیاست میں جاتے ہی دین سے باہر ہو جائیں گے. لہذا کوئی کام نہیں ہے. بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام. طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام. وہ سجدے نہ کرے تو اور کیا کرے، اور کام ہی کوئی بھی نہیں ہے. خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام. اور وہ سجدہ کہاں ہے؟ وہ سجدہ کربلا میں ہے. اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو. کون سا سجدہ؟ ایک شعر ہے نا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. یہ سجدہ شبیری ہے جو ملت کو بیدار کرتا ہے. ہند کے اماموں کو جس دن یہ سجدہ کرنا آ گیا، برِ صغیر کے امامت کو، بلکہ پوری دنیا میں ملت مسلموں کے اماموں کو جس دن یہ سجدہ کرنا آ گیا، ملت بیدار ہو جائے گی. اقبال نے یہ بھی کہا کہ روح مشرق سرگردان ہے، اس کو بدن نہیں مل رہا، قالب نہیں مل رہا. کبھی کسی بدن میں جاتی ہے، کبھی کسی، لیکن وہ یعنی کبھی امت کسی میں آس باندھ لیتی ہے. خود اقبال بھی تھے اوائل میں، اقبال نے اپنے کلام میں بھی لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے متاثر تھے اوائل میں، لیکن تدریجن پتہ چل گیا کہ نہ یہ نہیں ہے. مثلا جو بھی کوئی جدید حرکت کرتا تھا، بیداری کی بات کرتا تھا، اقبال بہت خوش ہوتے تھے کہ شاید ملت مسلمہ کے نصیب جاگنے والے ہیں. مثلا ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا جب آیا، یا ایران میں رضا شاہ، اور انہوں نے آ کر انقلاب کے نعرے لگائے اور ملت مسلمہ کی ترقی، چونکہ شعار یہی دیتے تھے، جس طرح پاکستان میں ضیاء الحق نے شیرازہ بندی کرنا چاہیے امت مسلمہ کی، جس کے آج نتیجے نکل رہے ہیں. یہ اس منحوس کی، ملعون کی شیرازہ بندی ہے. یہ طالبان اور یہ دہشت گرد اور یہ سب کچھ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ اس منحوس انسان کی اصلاح ملت تھی. وہ بھی ایک رہبر تھا ملت مسلمہ کا، اور کسی زمانے میں خواب دیکھ رہا تھا پورے جہان اسلام کے رہبری کے، کہ میں مشترکہ رہبر بن جاؤں جہان اسلام کا. میری نوا سے گریبان لالہ چاک ہوا، نسیم صبح چمن کی تلاش میں ہے ابھی. نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، نہ مصطفیٰ کمال پاشا میں اور نہ رضا شاہ میں جو انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، دونوں کے اندر نمود نہیں ہے اس کی. کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی، روح مشرق کو ابھی بدن کی تلاش ہے. یعنی اس زندہ روح، اس بیتاب روح کو بدن چاہیے، ایک ملت چاہیے جس ملت کے اندر یہ روح جائے اور بیدار ہو. اور آج لگتا ہے کہ اقبال کی آرزو پوری ہوئی ہے، اس روح مشرق نے اپنا بدن ڈھونڈ لیا ہے. اسی سرزمین پر روح مشرق نے اپنا بدن ڈھونڈا، اور آج لبنان کے اندر روح مشرق کو اپنا بدن ملا، اور امید ہے کہ باقی سرزمینوں پر بھی روح مشرق کو اپنا بدن ملے گا. میری خودی بھی سزا کی ہے مستحق، لیکن زمانہ دار اور رسن کی تلاش میں ہے ابھی. ایک اور نظم میں مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، مکتبوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. ویسے تو مدرسے بھی بنی ہوئے ہیں، خانقاہیں بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن رعنائی مدرسوں کا کام ہے افکار پیش کرنا، تحریک فکر کرنا. خانقاہیں جو عبادت و عبودیت کا مرکز اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، آیا لذت اسرار بھی ہے ان کے اندر؟ عبادتوں کا سر معلوم ہے ان کو؟ میرے منزل راہ روان دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلہ میں قافلہ سالار بھی ہے؟ اس قافلہ میں کوئی قافلہ سالار ہے موجود؟ قافلہ تو ہے، تڑپ بھی ہے، لیکن مشکل یہ کہ اس کا کوئی قافلہ سالار نہیں ہے. جو قافلہ سالار بن کے بیٹھے ہوئے در حقیقت رازدان ہیں. کوئی اس قافلہ میں قافلہ سالار بھی ہے؟ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ یہ دین و وطن کا مارکہ خیبر سے بڑھ کے بڑا مارکہ ہے. وطن یا دین؟ وطن یعنی مرحب، دین اسلام و مرحب کا مقابلہ. اس خیبر کو کون اکھاڑے گا؟ یہ علاقہ پرستی، زبان پرستی، رنگ پرستی، نسل پرستی، نجات پرستی، وطن پرستی، یہ سب اسے کون، آج امت مسلمہ جن میں تقسیم ہے، اس در خیبر کو کون اکھاڑے گا؟ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ یہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے. پیر میخانہ یہ کہتا ہے کہ ایوان افرنگ سست بنیاد بھی ہے، آئینہ دیوار بھی ہے. میں ایک دو نظموں پر اور بات تمام کرتا ہوں، بیچ میں مطلب یاداشت کافی ہے لیکن سب کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. میرے سپاہ ناسزا، میرے سپاہ ناسزا یعنی نااہل ہے. میرے سپاہ قافلہ سالار جس نے ابھی زمام سنبھالی ہے، یہ نااہل ہے. میرے سپاہ ناسزا، لشکریاں شکست صف، لشکری درہم برہم. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، یہ اس تیر کی طرح ہے جس کا کوئی ہدف نہیں ہے، سرگردان ہے کبھی دائیں کبھی بائیں. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف. عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف. کھول کر کیا بیان کروں سر مقام میں مرگ و عشق، عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بی شرف. صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف. اس وقت ملت کو جس چیز کی ضرورت ہے، ان حکیموں کی ضرورت نہیں ہے جو غلامی کی دلیلیں پیش کریں، منطقی دلیلیں، فلسفی دلیلیں پیش کریں غلامی کی توجیہ کے لیے کہ اس وقت اوج شرف پر ہیں آپ، بلکہ ایک کلیم سر پہ کف جو ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ کر آئے، اس کی ضرورت ہے. وہ کون ہے؟ اقبال نے اس کو بھی پیش کیا ہے، اسی پہ ختم بھی کرتے ہیں، تذکر بھی دیا انہوں نے کہ وقت تمام ہے. میں اس نظم کا آخری دو شعر پڑھتا ہوں صرف. اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ داستان حرم جو اسماعیل سے شروع ہوتی ہے حسین تک پہنچتی ہے، اور یہ وہ راہ ہے جس کو ملت نے طے کرنا ہے، امت نے طے کرنا ہے. اسی کو اقبال نے واضح تر الفاظ میں اپنے اس کلام میں بیان کیا، جسے حسن ختام کے لیے پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں.
کو شوق کے نام سے پہلا حصہ چھوڑتا ہوں میں اس کا. کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں یہ حیات، کونا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات. کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں. نہ عربی مشاہدات نہ عجمی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو یہ دجلہ و فرات. عجم میں بھی وہ، عجم کے ساز میں وہ لئے نہیں ہیں اور عرب کے سوز میں وہ مانی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ میرے کارواں نہیں ہیں، وہ راہبر نہیں ہیں، وہ بیدار کرنے والا نہیں ہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو یہ دجلہ و فرات. خوب، وہ حسین کس چیز کا نام ہے؟ یہ نہ کہ حسین تو ایک ہی شخصیت تھی اور وہ کربلا میں شہید ہو گئے، بس اب ان کا صرف نام لینا ہے. اقبال کا حسین اور ہے، بہت فرق ہے ہمارے حسین میں اور اقبال کے حسین میں اور کربلا کے حسین میں. اقبال کا حسین یعنی عشق، عشق بے خدا، اور اس راہ عشق میں اپنی جان دینا، امت کی بیداری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اس کا نام حسین ہے. قافلہ حجاز کو آج اس کی ضرورت ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدا یہ تصورات. عقل و دین بت کدا بن جاتے ہیں تصورات کا اگر ان میں عشق نہ ہو، اور عشق جب مجسم ہو جائے اس کا نام حسین ہے. عشق مجسم کا نام حسین ہے، اس لیے کہا کہ یہی حسین، حسین یوں نہیں کہ کربلا میں ہے، کہا حسین کربلا سے پہلے بھی ہے اور کربلا کے بعد بھی حسین ہے، اور آج بھی حسین کی ضرورت ہے. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق، عشق حسین ہے، صدق خلیل بھی عشق ہے اور صبر حسین بھی عشق ہے، بدر و حنین کے مارکہ میں وہ بھی عشق ہے، اور آج بھی میدان عشق خالی ہے. عقل تو جیگر کا میدان ہے، بر ہے، لیکن عشق کا میدان خالی، یعنی حسین کا میدان خالی ہے. یہی آرزو تھی اقبال کی، اور آج دنیا کو اس کی ضرورت ہے جو عشق حسینی سے سرشار ہو، مکتب حسینی کا پروردہ ہو. آج دنیا کو امام خمینی کی ضرورت ہے، آج دنیا کو حسن نصر اللہ کی ضرورت ہے، آج دنیا کو بیدار کرنے والوں کی ضرورت ہے. چادر زہرا بیچنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، سلانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، بیدار کرنے والوں کی ضرورت ہے، تڑپانے والوں کی ضرورت ہے، خانقاہوں سے نکال کر میدان میں اتارنے والوں کی ضرورت ہے. کہ امید ہے اقبال کی اور سب کی اور پوری امت مسلمہ کی اور ہم سب کی یہ آرزو و تمنا خدا پوری کرے کہ انشاءاللہ ہر ملت کو اور خصوصاً ہندوستان و پاکستان و ملت برے صغیر کو، جس طرح ملت ایران کو وہ رہبر میسر آیا اور ملت لبنان کو میسر آیا، خدا کرے کہ ہماری امتوں کو بھی وہ رہبر میسر آئے اور پورے جہان اسلام کو انشاءاللہ میسر آئے وہ حسین جو ملت کو، ملت مسلمہ کو ذلت سے نکال کر عزت کی اعلیٰ و سر بلند چوٹی تک پہنچا دے انشاءاللہ. وصلى الله على محمد وعلى محمد.
نهار تشکر کا صادق محترم جناب اسلام سمی جناب سے جان بار نو کے صاحب کی استقبال تشریف لائے اور آمدہ بھی تشکر ادا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ دو اعلان فرما لیں، ایک